میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے۔ یہ اشعار کیا ہیں کہ پورا کا پورا تصوف اس میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ان اشعار کی قدر نصیب فرمائے، اور حضرت والا ہمارے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں پیغام ہمیں دیا ہے اس پر پورے پورے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ سامنے
اپنے حال گر گر دار
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک سودا بتلایا ہے. یہ سودا بڑا ہی مہنگا ہے، مگر یہ سودا حاصل کرنا ہر ایک کے ذمے فرض ہے. کوئی زیرو اس سے چھوٹ نہیں سکتا، کوئی انسان اس سے بری نہیں ہے، کسی انسان کے پاس اس سے عذر نہیں ہے کہ اللہ کا سودا حاصل کرے. اللہ کا سودا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور اموال کے بدلے، ان کے جنت کے بدلے اس کو خرید لیا ہے. ان کی اموال کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. تو جو کچھ بھی، جیسے ابھی حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ میری ہر آرزو ان پہ فدا ہو جائے اور دل میں اس کی حسرت بھی نہ رہے، تو یہ حال خدا تعالی ہم سب کو عطا فرما دے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ جان دی ہوئی انہی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے کر بھی اگر اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ان کی رضا کامل ہم کو مل جائے، تو ہمارا بیڑا پار ہے اور سودا بہت ہی سستا ہم نے پا لیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں، جماد چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، کہ ہم نے گناہوں کے کنکر پتھر چھوڑے، بری چیز کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا سودا ہم نے پا لیا. جماد چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. عجیب بات ہے کہ انتہائی سودا ہم نے سستا پایا اللہ کا، کہ ہم نے بری چیزوں کو چھوڑا. کوئی اچھی چیز کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ بری چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اچھی اور بھلی چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا، خیر کو اپنانے کا حکم دیا. دنیا میں بھی کوئی انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے، دنیا ہی کی نصیحت ہو، کہ وہ بھلی بات بتلائے اور برائی کے راستے سے، نقصان کے راستے سے روکے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالی ہم کو گناہ چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں اور بری چیزیں جو خود ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہیں، انہی کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں. تو اس میں خدا تعالیٰ کا ہم پر کس قدر زبردست احسان ہے. یہ تقویٰ کا فرض کر دینا خدا تعالیٰ کا زبردست احسان پوری کائنات پر ہے, پوری انسانیت پر ہے, پورے جنات پر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے, اور خدا تعالیٰ کی مہربانی پر مہربانی کہ خدا تعالیٰ نے ان بری چیزوں کی تفصیل بھی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دی کہ بھائی فلاں کام نہ کرو, مثلا شراب نہ پیو, غیبت نہ کرو, کسی کو طعنہ مت دو, کسی کی برائی مت کرو, کسی کے جاسوسی مت کرو, اور چوری مت کرو, ڈاکہ مت ڈالو. کس قدر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے تمام برے کاموں سے کی تفصیل بتلا کر ہم کو منع کر دیا کہ یہ کام تمہارے بھلے کے لیے نہیں ہے. ناحق قتل مت کرو, فرمایا کہ ایک قتل کر دینا ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے. اسی لیے جو ہے قتل کی سزا قتل دی جاتی ہے تاکہ اس سے پوری انسانیت کو عبرت حاصل ہو, اور اس کڑی سزا سے پوری انسانیت جو ہے وہ عبرت حاصل کر کے اس بہت بہت گھناؤنے جرم سے بچ جائے. اسی طرح سے اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کو سنسار کرنا, اگر شادی شدہ ہے اور زانی ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم اسی لیے ہے بشرطِ گواہی, جو شرعی شہادت کی طریقہ ہے. تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے, وہ اس قدر برا فعل ہے, اس قدر برا فعل ہے کہ ساری انسانیت کو اس سے عبرت حاصل ہو. اب بتائیے کہ لوگ ان اسلامی سزاؤں کو ظلم سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ تعالی من ذالک, حالانکہ یہ تمام انسانیت پر انتہائی احسان کا معاملہ ہے اللہ تعالی کا, کہ پوری انسانیت کی عزت محفوظ ہو گئی. ایک شخص کے برے فعل پر اس کو ایسی سزا ملی کہ پوری انسانیت اس برے فعل سے محفوظ ہو گئی, ساری انسانیت کی عزت اور آبرو بچ گئی. اسی طرح سے ناحق قتل کا بھی ہے کہ ساری انسانیت اس سے محفوظ ہو گئی, ناحق قتل سے محفوظ ہو گئی. تو میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے ہر برے کام کو چھوڑنے کا حکم فرمایا, اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بِأَنَّ لَهُمْ فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, کہ پہلے اپنی جان, فرمایا کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفوس کو خریدا. ایک طرف تو فرما رہے ہیں کہ ان نفس لامارتم بالسوء, کہ نفس کیا چیز ہے کہ یہ برے برے کاموں کو کا تقاضا کرواتا ہے, برے کاموں کی طرف اکساتا ہے, برائی کی طرف لے جاتا ہے, خلاف شریعت کاموں کی طرف لے جاتا ہے, اللہ سے دور کرنے والے کاموں کی طرف لے جاتا ہے, شیطانی راستے پر لے جاتا ہے. اور اسی سڑے ہوئے برے بری چیز یعنی نفس کو اللہ تعالیٰ ایک بے عیب نعمت کے بدلے میں خرید رہے ہیں, جنت کے بدلے جس میں کوئی عیب نہیں. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کس قدر خدا تعالیٰ کی مہربانی اور کرم اور احسان ہے کہ بری چیز کے بدلے خدا تعالیٰ اتنا بڑھیا سودا عطا فرما رہے ہیں کہ ہمارے نفوس جو سڑے ہوئے ہیں, برے برے تقاضے اس میں بھرے ہوئے ہیں, اس کو خدا تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خریدا. تو میرے عزیزوں اور دوستو, بڑا سستا سودا ہے یہ, بڑی زبردست, جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیل لگی ہوئی ہے بہت, بھائی فلاں مال میں آپ جائیں وہاں بڑی زبردست سیل لگی ہوئی ہے, بڑا سستا مال مل رہا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اتنا زبردست سستا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ کام مت کرو, برے کام مت کرو, اور ہماری دوستی لے لو. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا یہ احسان ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی دوستی کا ہاتھ خود بڑھایا ہے بندوں کی طرف, حالانکہ اللہ کی دوستی کے تو ہم محتاج تھے اور ہم کسی قابل بھی نہ تھے, کوئی استحقاق بھی نہ رکھتے تھے, کیونکہ بھائی ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں, گندے پانی سے تخلیق ہماری ہے, اور ہمارے اندر پیٹ میں کیا نجاستیں بھری ہوئی ہیں, اور اندر خون ہے, ناپاک دوڑ رہا ہے, تو ہماری کیا مجال تھی, ہمارا کیا استحقاق تھا, ہم تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ جیسی پاک ذات سے ہم دوستی کریں گے. بھائی ایک بھنگی چمار آدمی ہوتا ہے تو وہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ بادشاہ وقت سے میری دوستی ہو جائے گی, کیسے تصور کر سکتا ہے؟ بادشاہ وقت تو دور کی بات ہے, کسی انسپیکٹر جنرل سے بھی دوستی کا تصور اس کے ذہن میں نہ ہوگا, کسی وزیر کے دوستی کا بھی تصور اس کے ذہن میں نہ ہوگا. تو بھائی ہم اپنی ذات میں غور کریں اور تھوڑا خدا تعالیٰ کو ہم دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کی جیسی عظمت شان والی ذات اور خدا تعالیٰ کی جیسی پاک ذات, اور کہاں ہم تو اس بادشاہ کے وقت کے مقابلے میں اس بنگی چمار کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اللہ کے سامنے ہماری حیثیت تو بنگی اور چمار سے بھی گری ہوئی ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے کس قدر کرم فرمایا ہے کہ اسی گندے سندے مٹی کے انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے کہ دیکھو تم برے کاموں کو چھوڑ دو ہم تمہیں مل جائیں گے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کس قدر یہ زبردست آفر ہے کہ ہم آفروں کے لیے, دنیا کے آفروں کے لیے کہاں دوڑتے پھرتے ہیں. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ بھائی سیل لگی ہے کہ 2000 کی چیز 1500 میں مل رہی ہے, 1400 میں مل رہی ہے, بڑی سستی ہے. اس کے لیے ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ جاتے ہیں اور 1000 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے وہ 600 روپے کا فائدہ حاصل کرنے ہم چلے جاتے ہیں اور دنیا میں مشہوری ہو جائے کہ ہم سیل میں سے لے کر آئے ہیں, ہم ڈسکاؤنٹ پہ لے کر آئے ہیں, ہم سستا خرید کے لائے ہیں. مگر خدا تعالیٰ یہاں بیٹھے بٹھلائے اپنی دوستی آفر کر رہے ہیں اور ہر خاص و عام کو آفر کر رہے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے خدا تعالیٰ کی ایسی مہربان ذات ہے, ایسی کریم ذات ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ جو ہزاروں تہجد پڑھے گا اس کو ہم ملیں گے, نہ یہ فرمایا کہ جو صبح و شام صدقہ و خیرات میں لگا رہے گا پورا مال اپنا لٹا دے گا, پورا اپنی جان مال سب لٹا دے گا تو ہم اس کو ملیں گے, یا ہر سال دو دو عمرے اور حج کرے گا ہم اس کو ملیں گے, یا کثرت سے نوافل پڑھنے والا, کثرت سے ذکر و اذکار کرنے والا ہم اس کو ملیں گے. خدا تعالیٰ کی کس قدر مہربانی ہے. اگر ایسا فرما دیتے تو بے شک ان کا حق تھا. کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ پیدائش سے لے کر اپنی موت آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑا رہے تو بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا, اور اس کو آخرت میں حسرت رہے گی کہ کاش میں اور کچھ اللہ کی عبادت کر لیتا. پیدائش سے لے کر آخر سانس تک اگر وہ عبادت میں رہے, سجدے ہی میں رہے, تو بھی اس کو حسرت ہوگی اور تو بھی خدا تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا نہ ہو سکتا. تو پھر اگر خدا تعالیٰ طاعت اور عبادات کی شرط رکھ دیتے, زیادہ مال خرچ کرنے کی شرط رکھ دیتے, غریب آدمی اللہ والا نہ بن سکتا. اسی طرح مجبور آدمی, ضعیف آدمی اللہ والا نہ بن سکتا. خدا تعالیٰ کی کس قدر مہربانی ہے کہ کام نہ کرنے پر اپنی دوستی عطا فرمائے, اور وہ بھی کون سے کام, جو برے کام ہیں جو ہمارے خود اپنے لیے نقصان دہ ہیں, ہم کو اپنی ہلاکت, ہمارے ہم کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایک گناہ کافی ہے, ایک ایک گناہ ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یا غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, فرماتے ہیں کہ جن کاموں کو تم لوگ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے بعد کی بات ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ تم لوگ جن کاموں کو ہلکا سمجھتے ہو, جن گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہو, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کو مہلکات سمجھتے تھے, ہلاک کرنے والے. اب یہ زمانہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو ہم کچھ نہیں جانتے. تصویر کشی عام, گانے بجانے عام, آتش بازیاں عام, اور غیر اللہ کی پرستش عام, اسی طرح سے مخلوط اجتماعات عام, اور کس قدر گناہوں کے اندر ہم پڑے ہیں. لیکن افسوس ہے, اور سب سے بڑی چیز کہ غفلت میں ہم پڑے ہیں, اپنے حساب کتاب سے ہم غافل ہیں کہ ایک دن ہم پر کیا آنے والا ہے, کہ ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کا, ایک ایک لفظ کا جو ہم نے ہماری زبان نے کہا, ایک ایک آنکھ کے اشارے کا جو ہم نے غلط جگہ کیا, اس ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. یہاں تک کہ ہمیں اپنے قلب کے برے ارادوں کا بھی حساب دینا پڑے گا, ارادوں کا, وساوس کا نہیں, جو خیالات خود آ جاتے ہیں ان پر مواخذہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دیا ہے. حق تو یہ ہے کہ قلب کے اندر بھی کوئی برا خیال نہ آنے پاوے, لیکن بھائی مجبور ہے انسان, اختیار نہیں ہے, تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں, آپ کے صدقے میں اس امت پر یہ مہربانی فرمائی کہ خیالات کے آ جانے پر کوئی پکڑ نہیں فرمائی. تو قلب کے برے ارادے, جس کو ہم عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں, وہ بھی خدا تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں, اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑ جائے گا. اگر ہم نے صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاری, معافی نہیں مانگی, توبہ نہیں کی, تو میرے عزیزوں ایک جرم غفلت بھی ہے کہ خدا تعالیٰ سے غفلت اور دوری کی زندگی میرے عزیزوں دوستوں موت سے بھی بدتر ہے, موت سے بھی بدتر. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. خدا تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل ہو جانا، یہ بھی بڑا جرم ہے میرے دوستو. ایک بزرگ فرماتے ہیں، غافل ازاں شاہ یک چشم زدن، غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی. کہ ایک لمحہ بھی شاہ سے غافل نہ ہونا. ہم نے حضرت والا رحمہ اللہ سے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، جو ایک صاحب نسبت بادشاہ تھے، بڑے ولی اللہ تھے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا پیٹ پالتے تھے اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتے تھے. بادشاہ شاہی خزانے سے وہ مال نہیں لیتے تھے، قرآن پاک کے نسخے لکھا کرتے تھے اور ٹوپیاں سیتے تھے، اس کی اجرت سے اپنا کماتے تھے، کھاتے تھے. اتنے بڑے صاحب نسبت تھے. اور یہ بھی سن رکھا ہے کہ ان کے ہاں جو بھی باورچی آتا، وہ سمجھتا کہ بھئی یہاں تو بڑی بوٹیاں بکرے کی کھانے کو ملیں گی، شاہی باورچی خانہ ملے گا، اور یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے. تو جب جاتا اور تھوڑے ہی دن کے بعد وہاں سے بیچارہ کھسکنے پہ مجبور ہو جاتا، کیونکہ وہ تو سوکھی روٹی دال روٹی کھایا کرتے تھے، اتنی آمدنی تو تھی نہیں. تو ایسے صاحب نسبت بزرگ اللہ والے بادشاہ تھے. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ ان کے دربار میں ایک وزیر نے اپنی شیروانی کا بٹن یا تو کھولا یا لگانے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرا کام کرتا ہے تو اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو بادشاہ سے ان کی توجہ ہٹ گئی، ان وزیر صاحب کی. تو اورنگزیب عالمگیر نے ان کو سختی سے باز پرس فرمائی اور کہا کہ خبردار، اگر آئندہ ایسا کام کیا تو تم کو وزارت سے معزول کر دیا جائے گا. شاہ کی موجودگی میں تم ایسا کام کرتے ہو کہ شاہ سے غفلت کرتے ہو اور دوسری طرف توجہ کرتے ہو. میرے دوستو، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے غفلت برتنا کتنا بڑا جرم عظیم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اور خدا تعالی کی ہر وقت یاد کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ہم اپنا ہر وقت محاسبہ رکھیں، کہ ہم جو عمل کرنے والے ہیں، جو بات کرنے والے ہیں، اور جو بات ہم سن رہے ہیں، یا کوئی قدم اٹھانے والے ہیں، یا کوئی کام کرنے والے ہیں، یا ہم دل کے اندر کچھ خیالات پکا رہے ہیں، تو خدا تعالیٰ کو ہم حاضر اور ناظر جانیں. کہ خدا تعالیٰ ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں، خدا تعالیٰ ہمارے ہر فعل کو سن رہے ہیں، ہر بات کو، کلام کو سن رہے ہیں، ہمارے آنکھ کے ادھر ادھر گھمانے کو خدا تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ موبائلوں نے آ کر تو کس قدر فتنہ مچا دیا ہے، یہ خدا تعالیٰ سے دوری کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، خدا تعالیٰ سے غفلت کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے. کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو موبائل کا زیادہ استعمال نہیں کرتے، رکھا ہے لیکن استعمال نہیں کرتے، اور صبح و شام ان کا مشغلہ ہے نئے نئے اسٹیٹس دیکھنا، نئے نئے اسٹیٹس لگانا، ادھر سے آیا اچھا لگا وہ لگا دیا، ادھر سے آیا وہ اچھا لگا وہ لگا دیا، صبح و شام کا ان کا مشغلہ بنا ہوا ہے. جب دیکھو موبائل میں وہ مصروف ہیں، یا تو کچھ دیکھ رہے ہیں، یا وہ لوگوں کو کچھ معلومات ہم پہنچا رہے ہیں، نیک کام سمجھ کے پہنچا رہے ہیں. بعض لوگ تو برے ہی کاموں میں پڑے ہیں، بری چیزیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو بھی بری چیز بھیج رہے ہیں. تو کیا ہے اس کا انجام؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کوئی نیک کام شروع کرتا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس نیک کام کو اپنا لیتے ہیں، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس نیک کام کو اپناتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو جتنے لوگ اس ایک شخص کے نیک فعل کو دیکھ کر وہ نیک کام کر رہے ہیں، اس شخص کو اپنے نیک عمل کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ان تمام لوگوں کا جو قیامت تک کے آنے والے لوگ ہیں اور اس فعل کو دیکھ کر انہوں نے وہ نیک کام کیا ہے، ان سب کا اجر و ثواب بھی اس شخص کو ملے گا، سبحان اللہ. اور دوسری طرف اس کا عکس ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی برا کام کرے، اس کو دیکھ کے آدمی لچائے، واہ واہ بھائی بڑا اچھا کام کیا. مثلا سنا ہے کہ شادیوں کے اندر اب ڈرون کیمرے چلنے شروع ہو گئے ہیں، تو دیکھا دیکھی سب نے کہا کہ بھئی واہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، بڑی مشہوری ہوگی، بڑا مزہ آئے گا پیسہ. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو مال آتا ہے خیر آتی ہے، خیر جو ہے مال کو بھی کہتے ہیں عربی میں اور فضل بھی کہتے ہیں، جب خیر آتی ہے تو کیا اپنے ساتھ کوئی برائی بھی لاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر وحی کا انتظار کرنے کے بعد وحی نازل ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ سوال بہت بہترین سوال تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفاً پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے. تو جب وہ حاضر ہوا کہ میں حاضر ہوں تو آپ نے فرمایا کہ خیر اپنے ساتھ برائی نہیں لاتی، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے بہت بڑی چراگاہ ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، اور جانور اس میں آزاد پھر رہے ہیں، تو وہ جانور کھاتا ہے چارہ اور خوب تن کر کھا لیتا ہے، خوب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اتنا پیٹ بھر جاتا ہے کہ مزید گنجائش نہیں ہے تو آ کر دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، دھوپ میں آنے کی وجہ سے اس کا جو اندر کھانا وانا ہے وہ سب فضلہ بن کر خارج ہو جاتا ہے، نرم ہو کے پیٹ خالی ہو جاتا ہے، اب یہ دوبارہ چلا جاتا ہے، پھر ہری ہری گھاس ہرا سبزہ اس کو نظر آتا ہے، پھر جا کے چرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہی اس کا حال ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ خوب تن جاتا ہے، اس کا پہلو دونوں تن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ آ کر وہ یہی کام کرتا ہے کہ فضلہ بن کے خارج ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ مال جب آ جاتا ہے تو انسان جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے اور خدا اور رسول کا حکم بھول جاتا ہے، خدا سے غفلت کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے دوستوں، تو یہ جو فتنہ اسمارٹ فون کا آ گیا ہے، یہ بھی اسی طرح کی جو ہے چیز ہے کہ آدمی جو ہے اس کے اندر اس قدر حد سے زیادہ مشغول ہے کہ خدا تعالیٰ کو قریب قریب بھول ہی گیا ہے، کہ اس کے اندر گناہوں کے ایسے ایسے جو ہے وہ ذریعے ہیں اور ایسی ایسی دلچسپیاں ہیں کہ ایک تو خود بھی گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے ان کو دوسرے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں معلوم نہیں کس قدر یہ کثرت کے ساتھ گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے، کہ اگر ایک گناہ کی چیز ہم نے کسی کو شیئر کر لی اور پھر دس آدمی کو شیئر کر لی تو دس کا گناہ تو ہمیں ملا خدا نہ خواستہ، لیکن وہ دس آدمی اور اپنے سو سو اور بعض لوگ پانچ پانچ سو، بعض لوگ ہزار ہزار لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ سب کا سب گناہ جو ہے اس ایک بھیجنے والے کے اوپر آئے گا۔ سوچے تو صحیح کہ یہ چیز ہمارے لیے جہنم کا انتظام کر رہی ہے، آگ میں جلنے کا انتظام کر رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ برائی والے لوگ ہو گئے کہ بری چیز دیکھ رہے ہیں اور جو معلوم ہے کہ گناہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو شیئر کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو نیک کام سمجھ کر دوسروں لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں، صبح و شام مشغلہ بنا ہوا ہے۔ یہ اقوال آتے ہیں عجیب عجیب لوگوں کے، بعض لوگ تو کافروں کے اقوال بھی دے رہے ہیں جو بظاہر تو صحیح ہیں، لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس کے دل میں ظلمت ہے اگر اس سے دین بھی سیکھو گے تو دل میں ظلمت ہی پیدا ہوگی، دین پیدا نہیں ہوگا، وہ دین کی بات بھی کرے گا تو اس میں نور نہیں ہوگا، اس کے دل کی ظلمت اس کے الفاظ کے ساتھ تمہارے دل میں منتقل ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی اللہ والے سے تم دنیا بھی سیکھو گے، حساب بھی سیکھو گے، انگریزی بھی سیکھو گے، لیکن وہ اللہ والا ہے تو اس کے الفاظ میں اس کے قلب کا نور شامل ہوگا اور اس سے تمہارے دل میں ظلمت نہیں پیدا ہوگی، نور ہی پیدا ہوگا، دین ہی پیدا ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ کافروں کے اقوال بھی لوگ ادھر سے ادھر شیئر کر رہے ہیں اور فلاں فلاں قدیم آدمیوں کے اقوال شیئر کر رہے ہیں، دوسرے کے بعض لوگ تو دین کی بات کو ادھر سے ادھر شیئر کر رہے ہیں، سٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو پروفائل اس پہ بھیج رہے ہیں، یہ واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر کہاں کہاں۔ تو میرے دوستو، ان کے اندر کس قدر بازی غلط حدیثیں، گڑی ہوئی حدیثیں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے اسلام کے ساتھ، دنیا جب سے بنی ہے، جب سے انسان بنی آدم دنیا میں آیا ہے، تو جہاں حق بات ہے وہاں اس کے ساتھ باطل بھی سرگرم ہے، باطل بھی چل رہا ہے، شیطان بھی ہے اور نفس بھی چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح کوئی چیز کو حق سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا باطل بھی چل رہا ہے، اس کا عکس بھی چل رہا ہے۔ تو معلوم نہیں کہ کہاں کہاں سے کیسی کیسے لوگ جو ہیں، ہم نے ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک شخص یہاں سے گیا برطانیہ وہاں دین سیکھنے کے لیے، انہوں نے ان کو کچھ تاکید تھی ہمارے دوست کو، انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں تو وہ یہودی ہے جو اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، آپ کیسے؟ اس نے کہا کہ بھائی وہ یہودی ہو یا کوئی بھی ہو، دین تو سکھا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری عقلوں کا حال ہو گیا، مجھ کو تو یقین بھی نہیں آیا کہ مسلمان ایسے جاہل بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان ایسے بھی کر سکتا ہے۔ مگر معلوم ہوا کہ بعض دنیا کے اندر بعض یونیورسٹیاں ہیں جو اسلام کے نام پر ہیں لیکن ان میں واقعتاً یہودی اور عیسائی دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین اسلام کی، قرآن سکھا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ کیا سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو صبح شام کا مشغلہ میں دیکھتا ہوں، جو لوگ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اسمارٹ فون نہیں استعمال کر رہے ہیں، ہم اس سے کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں، کبھی صبح دیکھ لیا یا کبھی شام، دیکھ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے ان کا مشغلہ ہی یہی ہے۔ پھر شکایتیں ہیں کہ روزی میں تنگی ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں وساوس بہت آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ صبح سے شام ہم خوفزدہ رہتے ہیں. کیوں نہیں رہیں گے خوفزدہ؟ جب یہ ساری ویڈیو الٹی سیدھی دیکھیں گے اور قتل و غارت گری دیکھیں گے، صبح شام مشغلہ یہی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی اخبار بینی بھی زیادہ مت کرو، زیادہ معلومات دنیا کی مت رکھو، کبھی کبھی دیکھ لیا کرو، بغیر تصویر والا اخبار کبھی کبھی دیکھ لیا، صرف اس لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، ذرا معلوم ہو جائے کہ دنیا میں مسلمانوں پر کیا حالات آ رہے ہیں، تو دعا کی توفیق ہو جائے. اس لیے دیکھ لیا کرو بھائی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مومنین ایک جسم کی طرح سے ہیں، کہ اگر یہ انگلی میں کہیں کانٹا چبھ جائے یا سوئی چبھ جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اسی طرح کسی مومن پر کوئی ظلم ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، تو سارا معاشرہ اسلام کا جو ہے وہ بے چین ہو جائے. یہ تعلیم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اسی لیے فرمایا کہ بھائی کبھی کبھار اخبار دیکھ لیتے ہیں تاکہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کی توفیق ہو جائے. ورنہ میرے دوستو یہ اس قدر برا مشغلہ ہے کہ معلوم نہیں کتنی گڑی ہوئی باتیں جو ہیں ہم ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے جھوٹ منسوب کرے، یعنی کوئی ایسی بات گڑے جو میں نے نہیں کہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، بس وہ آدمی جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن افسوس کہ ہم اس کے اندر اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم ڈرتے ہی نہیں، ڈر اور خوف بالکل نکل گیا. جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص مشہور ہو گیا، پہاڑوں میں رہتا تھا، بالکل تنہائی میں صبح شام رات وہیں رہتا تھا، تو ایک کہا کہ بھئی بڑے بزرگ ہیں وہ، کہیں پہاڑ سے نیچے اترتے ہی نہیں، تو چلو ذرا دیکھو ان کو چل کے. چلو بھائی ہم بھی دیکھتے ہیں. جب وہاں گئے دیکھا واقعی تنہائی میں وہ تسبیح سنبھالے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں مصلے پہ، بالکل تنہا. تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہاں ڈر نہیں لگتا؟ یہاں تو جانور ہیں، حیوانات ہیں، درندے ہیں، شیر چیتے بھی ہیں، یہاں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان درندوں سے کیا ڈرنا، ہم تو خدا سے بھی نہیں ڈرتے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. تکبر ان کے اندر اس قدر آ گیا کہ وہ ان کی زبان سے کیا نکلا. تو میرے دوستو یہ زندگی نہیں ہے. افسوس ہے کہ ہم گناہوں سے ڈرنے میں اتنا، یعنی گناہوں سے اتنا بے خوف ہو گئے ہیں، خدا تعالیٰ سے اتنا بے خوف ہو گئے ہیں کہ غفلت جو ہے اس قدر ہماری بڑھ گئی ہے کہ ہمیں آخرت کا کوئی فکر و خوف ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بزرگوں کی صحبتوں میں جاتے نہیں ہیں، کتابیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، معلومات ہم کرتے نہیں ہیں. دین دنیا کی معلومات کے لیے تو آگے آگے ہیں. لڑکیوں کو بھی پڑھانا اب لازم کر دیا گیا ہے کہ لڑکیاں بھی پڑھیں گی، انٹر بھی کر رہی ہیں، آگے بھی پڑھ رہی ہیں. اس قدر کیا کریں گی؟ جا کے گھر جا کے تو گھرداری کرنی ہے. اب بھائی اگر نوکری کرانی ہے تو پھر بات دوسری ہے. پھر آپ کو اپنی بہو بیٹیوں کو بے عزت کرانا ہے، نوکریاں کرانی ہیں، ان کی کمائی کھانی ہے جو غیرت کے خلاف ہے. اگر کوئی عورت بیچاری مجبور ہے اور اس کا کوئی کھانے کمانے والا بھی نہیں ہے اور اس کو کوئی امداد کرنے والا بھی نہیں ہے اور بیچاری اس کو فاقے آ رہے ہیں یا اس کو کوئی پریشانی ایسی آ گئی کہ کپڑا پہننے کو نہیں، چھت نہیں، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دن دن کے اندر کام کر کے کما کے اپنی روٹی کما کے گھر آ جائے جلدی سے، شرم و حیا کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اجازت دی ہے شریعت نے. جان دینے کی تو ہمارے شریعت میں نہیں ہے کہ بھائی بھوکے رہ کر جان دے دو مگر گھر سے باہر نہ نکلو. جس طرح سے عورتوں کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ملے اور شدید مرض ہے اور علاج کی ضرورت ہے شدید، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر عورت کا کوئی حصہ ایسا ہے جو انفیکٹڈ ہے یا اس کو دکھلانے کی ضرورت ہے معالج کو، تو وہ اتنا حصہ دکھا سکتی ہے. شریعت جب اجازت دیتی ہے تو ہماری شریعت تو ایسی سختی والی ہے ہی نہیں. شریعت میں تو آسانی ہی آسانی ہے. جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. آپ سمجھے تو صحیح، سیکھے تو صحیح دین کو، بس اپنے آپ ہی اپنی مرضی سے سختی اپنے اوپر لاگو کر دی اور اپنی مرضی سے اتنی آسانی کر لی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دین میں اتنی سختی نہیں. آپ جا رہے ہیں، ہم گئے دعوت کے اندر، وہاں تصویر کشی ہے. بھائی ہم تصویر کشی والی جگہ میں معذرت چاہتے ہیں، یہ گناہ کی وجہ سے ہم نہیں آتے، گناہ ہے. ارے بھائی شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اتنی سختی نہیں تو اتنی آسانی بھی نہیں ہے. تھوڑی مشقت تو اٹھانی ہے. اور اس میں فائدہ کیا ہے، کس قدر مفاسد ہیں تصویر کشی کے اندر، کس قدر گناہ ہوتے ہیں اس کے اندر کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ابھی اتنی سختی نہیں ہے. اپنے آپ کو بے عزت کرنا، اپنے آپ کو بے آبرو کرنا، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا، ساری دنیا کے اندر یہ موویاں گھوم جاتی ہیں سیکنڈوں کے اندر، اور نامحرم اور محرم سب غلط ملط ہو جاتے ہیں، اور ہماری بہو بیٹیوں کی بے عزتی اور بے آبروئی ہوتی ہے، ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں اتنی سختی نہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے برائیوں سے منع کیا ہے، کسی اچھے کام سے منع نہیں، بلکہ اچھے کام کی ہمارے اسلام میں ترغیب دی گئی ہے. ہم ذرا دین کو سیکھے تو صحیح، ذرا اللہ والوں کے پاس ہم بیٹھے تو صحیح کہ دین کہتے کس کو ہیں سمجھ آ جائے گی. جو اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہتا ہے اس کو خدا تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. ایک دین کا علم ہوتا ہے اور ایک دین کی سمجھ ہوتی ہے. خدا تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور اس کو عمل کی ہمت اور توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو، مجھ سمیت میرے گھر والوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ کو چھوڑنے کی، بالخصوص غفلت من اللہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب ہم کو اپنی توجہ نصیب فرمائے، توجہ الی اللہ نصیب فرمائے. جیسا کہ حاکم الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تمام تر تصوف یہ ہے کہ توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے اور غفلت من اللہ جاتی رہے، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں، اخلاق رذیلہ جاتے رہیں اور اس سے پاک ہو جائے انسان. یہ تمام تر تصوف کی بنیادی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جیسے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی کہ خدا تعالی نے اس زندگی کے بدلے، یہ دنیا کی زندگی کے بدلے، یہ دنیا میرے دوستو خدا تعالی کی رحمت سے دور ہے دور، سوا اس کے کہ ذکر اللہ اور ذکر اللہ کی معاون چیزیں، علم دین، طالب علم اور استاد علم دین، یہ سب تو ہے، یہ اللہ کی رحمت کے اندر ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں. اور باقی جو چیز خدا تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی لعنت کے سائے میں ہے. یہ دنیا لعنت کے سائے میں ہے سوا ان چیزوں کے. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی سی زندگی کو ہم اللہ پر قربان کر دیں. اللہ نے ہماری اس زندگی کو، ہمارے ان برے سڑے ہوئے نفوس کو بے عیب چیز کے بدلے، جنت کے بدلے خریدا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور برائیوں کو چھوڑنے کی 100% توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے اندر سارے کے سارے برائیاں ہیں، جھوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور غیبت بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، بدنگاہی بھی ہے، تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، اور بیجا غصہ بھی ہے، اور اسی طرح اچھے اخلاق کی ہمیں حاصل کرنے کی محنت کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس میں توبہ بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، اور صبر و تحمل بھی ہے، اور شکر ادا کرنا بھی ہے، اور تسلیم و رضا بھی ہے، اور اخلاص بھی ہے، اور ریاکاری سے حفاظت بھی ہے، اور عبادت بھی ہے، طاعت بھی ہے، اور تقوی بھی ہے. خدا تعالی ہم سب کو کامل تقوی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم. دیکھو کیسی تسلی کی یہ حدیث شریف ہے. ہم لوگ تو گھبراتے ہیں کہ آگے ہمارا کیا ہوگا، کیسے کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تکلیف برداشت کرنا مجبوری کا نہ تھا، کیونکہ حق تعالی شانہ کی طرف سے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے، اور حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑ کو سونا کر دیں آپ کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا اور عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن کھا کر سیر ہوں تاکہ شکر کروں، اور آپ کے اوپر فتوحات سے جو مال آتا تھا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر تقسیم فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز زندگی گزارنے میں بڑی تسلی ہے امت کے فقراء اور مساکین کے لیے، اور عمرہ کے لیے سبق ہے اپنی حاجات پر مساکین کو ترجیح دینے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں متفرق سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ کسی قوم کا آبرو دار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا سنت ہے۔ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ وقت گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا سنت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا سنت ہے۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا سنت ہے۔ کوئی رشتہ دار بد سلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ نشر الدین کی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے معقولات و مشروبات اور مرکوبات کا بیان چل رہا ہے۔ یقین یعنی کدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن میں سے تلاش کر کر کے کھانا، بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کدو یا لوکی جسے ہم کہتے ہیں بہت پسند تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جب ہنڈیا پکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کرو کہ وہ قلب حزین کو قوت دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک۔ اللہم باقیۃ کباقیۃ الولید۔ اللہم باقیۃ کباقیۃ الولید۔ اللہم باقیۃ کباقیۃ الولید۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اب تک جو میں نے اور میرے تو کسی نے مسلمان نے غفلت کی، اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنے جرائم کو اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ غفلت بھی کی، گستاخیاں بھی کی، نالائقیاں بھی کی، گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ ہم پی گئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم تم فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ بڑی نادانی کی ہم نے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اور اللہ ہم سب کو عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم سلیم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ضرور بے ضرور قبول فرما لے۔ اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے 100% اجتناب کی اور دوری کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے ہمیں نفرت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہماری عقلوں کو سلیم کر دیں کہ ہم بھلائی کو پسند کریں اور برائی سے نفرت کریں۔ آج ہماری عقلیں الٹ گئی ہیں، برائیاں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں اور بھلائیاں ہمیں بری لگ رہی ہیں۔ اے اللہ ہماری عقلوں کو درست کر دے، عقل سلیم عطا فرما دے، عقلوں میں سلامتی عطا فرما دے، سلیم الاعضاء، سلیم العقل، سلیم الایمان بنا دے، کامل الایمان، کامل الاسلام بنا دے۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ظاہر بنانے کی توفیق عطا فرما، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ہم کو عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، غیروں کے طریقوں سے میری، میرے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، دوری عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت عطا فرما اور عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ، ہم سب کو ہر ہر سنت پر عامل بنا دے۔ اے اللہ، ہر ہر سنت کا شوقین اور ذوق والا بنا دے۔ اے اللہ، ہر سنت پر عامل بنا دے۔ اے اللہ، تقوی کامل ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، کامل تقوی والی حیات ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ جلد فرما لے، یہاں آنے والوں کو بھی اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اور تمام مسلمانوں کو اللہ، سننے والوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے کریم مولا، ہم سب کو جلد فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو جلد فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کو جذب فرما لے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے پیاروں کا، اپنے بزرگوں کا، اے اللہ، ہمیں حشر میں بھی ساتھ نصیب فرما، جنت میں بھی ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے دنیا میں بھی اپنے مقبولین کا ساتھ نصیب فرما، مقبولین کی صحبت نصیب فرما، اور اے اللہ، محشر میں بھی اور جنت میں بھی ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، بے حساب مغفرت فرما دے، میری بھی، میرے گھر والوں کی، ہر مسلمان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ اللہ، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر مقدر فرما دے، اور ہم سب کو بے حساب مغفرت فرما کر جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جنت میں دخول اولی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، جہنم کی جھلک بھی نہ دکھا۔ اے اللہ، جہنم کی جھلک بھی نہ دکھا۔ اگرچہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اسی لائق ہیں، لیکن اے اللہ، ہم کہاں تحمل کر سکتے ہیں جب دنیا کی آگ کا ہمیں تحمل نہیں۔ اے اللہ، جہنم کا کیسے سامنا کریں گے؟ اے رحیم مالک، اے کریم مالک، ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، دوزخ سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ، بے حساب مغفرت فرما کر دخول اولی جنت میں نصیب فرما۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، تمام بچے جن کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ، ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ اے اللہ، جو کچھ مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں پر جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، خصوصاً فلسطین اور غزہ میں اور برما میں اور کشمیر میں، جہاں بھی اے اللہ مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہ، غیب سے ان کی زبردست مدد اور نصرت فرما، اور دشمنوں کو اے اللہ پامال کر دے، دشمنوں کو ان کے طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے۔ اے اللہ، ان کی طاقتوں کو چکنا چور کر دے، ان کے بیڑوں کو غرق کر دے۔ اے اللہ، ان کو ذلت ناک موت سے دوچار کر دے۔ اے اللہ، ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ، ان پر دردناک عذاب نازل فرما۔ اے اللہ، ان کو ذلیل اور خوار کر دے، ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، فتح و غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، سب سے بڑی دولت کہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی دولت سے نوازش فرما۔ اے اللہ، دین پر چلنا نصیب فرما، گناہوں سے توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول بھی فرما۔ اے اللہ، ہمارے حالات کو بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں اسلام پسند بنا دے۔ ہم غیروں کے طریقوں میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، اے اللہ، جبکہ اسلام میں کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس کا یقین نصیب فرما اور اس پر عمل نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیارے مرشد شیخ الحدیث، شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں پاکستان، اے اللہ، ان کے سفر کو خوب عافیت والا بنا اور انتہائی سہل بنا، اور سفر کی طوالت کو لپیٹ دے، اور انتہائی عافیت کے ساتھ اے اللہ ان کو پاکستان کی تشریف آوری ان کی، اے اللہ، اس کو منظور فرما۔ اور اے اللہ، ہمارے پیارے حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور ہمیں اپنے پیارے شیخ کی خوب خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ان کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی محبت بھی ہمیں عطا فرما، ان کی عظمت بھی ہمیں عطا فرما، تابے داری بھی عطا فرما، کامل فرما بردار بنا۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے اکابر کے طریق پر گامزن فرما دے، اکابر کے طریق پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله تعالى اس پیر کو 18 دسمبر کو حضرت والا کی تشریف آوری ہے. مجھے ابھی وقت نہیں معلوم لیکن انشاءاللہ پیر کو حضرت والا تشریف لا رہے ہیں پاکستان ڈھاکہ سے. اللہ تعالیٰ حضرت کے سفر کو کامیاب فرمائے, خوب نافع فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو خوب خوب حضرت کی صحبت اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے.